السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل کل اور انجینئر واسکو وولریج۔ اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا افغان دھڑوں کے مابین باہمی مذاکرات سے، جو رواں ماہ کی 7 اور 8 تاریخ کو جرمنی اور قطر کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ورلڈ کرکٹ کپ میچوں کے دوران بلوچستان سے متعلق ایک متنازع بینر لہرانے کے مسئلے پر بات کریں گے۔ پاکستان نے اس بینر کو کافی سیریس لیا ہے، اور آج پاکستانی وزارت خارجہ نے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب، آج فاٹا میں پشتون تحفظ تحریک کے بعض اہم لوگوں کو رہا کیا گیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ہم نے جو آپ کو بتا دیں چلیں سامعین کے بلوچستان کا جو ایشو ہے، اس کے بارے میں ہم نے ایک بلوچ قوم پرست رہنما اختر مینگل سے گفتگو کی ہے، وہ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنانا چاہیں گے۔ اور آگے چل کر وزیراعظم کی سربراہی میں کابینہ کے اجلاس پر بات ہوگی، جو اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے۔ اس اجلاس کی جو اہم بات ہے، جس پر سوشل میڈیا میں بھی کافی تبصرے ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اجلاس کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان پاکستانی ایم پی ایز اور ایم این ایز کا پروڈکشن آرڈر جاری نہ کیا جائے جس پر بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ تو انالائز کرنا چاہیں گے ان کے اس سٹیٹمنٹ کو۔ اور آگے چل کر، بلکہ پروگرام کے آخر میں، ہمارا آج کا جو آخری سیگمنٹ ہے وہ ایران سے متعلق ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی جو افزودہ کرنے کی جو حد ہے وہ عبور ہو چکی ہے۔ اس کی تصدیق خود ایران نے بھی کی ہے، اور ریئیکشن میں رد عمل کے طور پر امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دباؤ، ایران پر دباؤ جو ہے وہ برقرار رکھے گا۔ اور باقی ممالک سے اس بارے میں کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور کانسیکوینسز ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں ایران کے لیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-8789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے میر ویس افغان صاحب نے، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے معروف دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر حامد سعید صاحب۔ اور کچھ دیر بعد ہم کوثر عامر، جو پی ٹی آئی کی ایک اہم رہنما ہے، وہ بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گی۔ میر ویس افغان صاحب، تھوڑا سا ہم بتانا چاہیں گے سامعین کو کہ پاکستان اور افغانستان کے لیے جرمنی کے جو خصوصی نمائندے ہیں مارکس پوٹسل، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان مذاکرات میں شرکت کرنے والے جو ہیں وہ اپنی ذاتی اور مساوی حیثیت میں شامل ہوں گے۔ اس طرح کی کوششیں ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن وہ مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت منسوخ ہو گئے تھے جب فریقین میں ان مذاکرات کے شرکا کے بارے میں اتفاق رائے جو ہیں وہ نہیں ہو سکا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دے چلیں کہ افغانستان کے جو نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ہیں زلمے خلیل ساتھ، انہوں نے افغان دڑوں کے درمیان ان 7 اور 8 جولائی کو قطر میں ہونے والے یہ جو مذاکرات ہیں، اس کی میزبانی پر قطر اور جرمنی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور سامعین، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ افغانس کے درمیان مذاکرات کا یہ اعلان جو ہے، یہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد اور طالبان کے درمیان بات چیت کا 7واں دور جو ہے وہ اس وقت قطر کے دارالحکومت دوحا میں جاری ہے۔ تو آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے میر ویس افغان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات، جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغان دھڑوں کے مابین ہوں گے، جس کی میزبانی جرمنی اور قطر کرے گا، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ افغانستان کے کون کون سے دھڑے جو ہیں وہ ان مذاکرات میں شریک ہو رہے ہیں؟
دیکھیے، اس مذاکرات میں دو نئی چیزیں سامنے آ چکا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ طالبان لیڈرز اور افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آفیشلز اس مذاکرات میں حصہ دار ہوں گے، اور بات یہ ہے کہ یہ جو حصہ لے رہا ہے وہ انفرادی طور پہ حصہ لینے جا رہا ہے, یعنی کہ افراد ہوں گے, گورنمنٹ اور طالبان کی نمائندگی نہیں کر لیتے, ان کے لیے ایک یہی راستہ ڈھونڈا ہوا ہے. تو دوسری جانب ہم دیکھ لیں اس میں ایک نئی بات اور یہ ہے کہ حامد کرزئی, ان کی مشیر یونس قانونی, عبداللہ عبداللہ, گلبدین حکمتیار, حنیف اتمر اور اسی طرح کی کہیں افغان سیاسیون جو ہے اس مذاکرات میں حصہ دار نہیں ہوں گے, یہ بات سامنے آ چکا ہے. اور کل میرے ایک افغان,
یعنی ان مذاکرات میں افغانستان کی جو حکومت ہے وہاں افغانستان کی حکومت کی نمائندگی نہیں ہوگی, آپ یہ بتا رہے ہیں؟
نہیں, افغانستان کی حکومت کے عہدیدار اسی مذاکرات میں ہوں گے.
اوکے,
لیکن وہ انفرادی
سرکاری حیثیت میں شرکت نہیں کریں گے. اوکے, یعنی حکومت کی نمائندگی وہ نہیں کریں گے اس میں.
جی جی بالکل, اور ساتھ ہی ساتھ طالبان کی نمائندگی بھی ہوں گی, وہ طالبان کی نمائندگی نہیں کر لیتے, وہ انفرادی طور پہ ہوں گے. اور اس مذاکرات کی جو 7 اور 8 جولائی پہ جو ان کی نشست ہے, تو اسی کو 60 کے قریب لوگ جائیں گے اور ان کو مدعو کیا ہوا ہے ایک آرگنائزیشن کی طرف سے جس کے پیچھے قطر کی گورنمنٹ اور جرمنی کی گورنمنٹ ہے. اور اسی مذاکرات کی جو سلسلہ ہے, پہلی سلسلہ سٹارٹ یہ قطر سے لے لیں گے اور دوسری نشست جو ہے وہ جرمنی میں ہوگی. تو اس طرح یہ سلسلے کا آغاز کے لیے طالبان, افغان گورنمنٹ اور خود امریکہ نے یہ راستہ نکالا ہوا ہے کہ چلے ٹھیک ہے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے, لیکن اب انفرادی طور پہ. اب اس کی بات جب یہ نمائندے ایک دوسرے کے بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ اپنے میسیجز ضرور اپنی عہدیداروں تک پہنچا دیں گے اور پھر مذاکرات کا جو رسمی سلسلہ ہے وہ متوقع ہے.
جی, لیکن جس طرح شروع بھی میں نے کہا بھی ہے میر ویس افغان صاحب کے, اس طرح کی کوششیں جو ہیں افغان انٹرا پیس ٹاکس کے حوالے سے یہ پہلے بھی ہو چکی ہیں اور ابھی بھی کافی اس میں دن ہیں یہ مذاکرات شروع ہونے میں, اس ماہ کے 7 اور 8 تاریخ کو یہ ہونے ہیں. تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ 1-2 دن پہلے یہ منسوخ ہو جاتے ہیں مذاکرات, اس وقت آپ ایسے کوئی امکانات اس کے دیکھتے ہیں؟
میرے خیال سے اس بار جو مذاکرات کا سلسلہ ہے اس کی اختیارات جرمنی گورنمنٹ اور قطر کی گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئی ہے. کل میری بات ہو رہی تھی کسی افغان آفیشل سے جو کہ اس پروگرام میں انوالو ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بار افغان گورنمنٹ کوئی بھی بندے کا نشاندہی نہیں کر لیتے کہ اس بندے کو لے لو اس بندہ مت لو, اور طالبان کو بھی اسی طرح خود جرمنی گورنمنٹ اور قطر گورنمنٹ اسی تنظیم کی ناتی جس کی طرف سے یہ نشست ہو رہی ہے یا منعقد کیا جا رہا ہے, تو ان کو یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ لسٹ دے دے گا اور وہ لسٹ کے مطابق وہی لوگ لے لیتے ہیں. لیکن باقی مذاکرات میں جو کہ بین الافغانی مذاکرات جو روسیا میں ہو رہے تھے مسکو میں, اسی کی لوگ جو بڑی سیاستدان ہیں وہ اس مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے. تو اس بار نئی بات یہ ہے کہ کچھ بھی طالبان اور افغان گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے, گیم انہوں نے اپنی ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اس سے پہلے جب مذاکرات ناکام ہو رہے تھے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ یہ بندہ لے لو وہ بندہ مت لو, میری طرف سے اتنے لوگ آتے آپ لوگوں کی طرف سے اتنے لوگ, تو اس چیز کو کم کر کے انہوں نے 60 کے قریب لوگوں کو مدعو کیا ہوا ہے اور ان لوگوں کو وہاں پہ پیس ٹاکنگ پہ بات ہونی چاہیے. لیکن اس میں ایک چیز جو نظر آ رہا ہے وہ یوں ہے کہ آج مذاکرات جو دوحہ میں ہو رہی ہے وہ بڑی اہم مذاکرات ہے, وہ طالبان کے ساتھ فیصلہ کن مذاکرات کی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. میری بات ہو رہی تھی طالبان سورسز جو وہاں پہ قطر میں موجود ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کا جو سلسلہ ہے زلمہ خلیلزاد صاحب کے ساتھ وہ بڑی اہم نشست ہے. اب انہوں نے مجھے یہ تفصیل تو نہیں دی کہ نشست میں اہمیت کیا ہے, لیکن طالبان کوشش یوں کر رہا ہے کہ امریکن کی انخلا کے لیے کم سے کم ٹائم لے لے, لیکن امریکن یہ کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دے دے. اسی کے ساتھ زلمہ خلیلزاد صاحب کا یہ خواہش بھی ہے کہ اس مذاکرات کو جب ہم امریکنز کی طرف سے ٹائم دینا دے دیتے ہیں تو انہیں سیز فائر بھی ہونی چاہیے. اور ایک اور بات جو دوحے میں مذاکرات میں خلل لایا ہوا تھا وہ کابل دھماکہ تھا جو کل سو کی سو کے قریب لوگ وہاں پہ زخمی اور شہید ہوئے تھے, تو اس نے بھی کچھ مذاکرات میں خلل لائے ہوئے تھے لیکن بعد میں وہ فضا نارمل ہو گئی. تو اس چیز کو جب آج قطر میں ہو رہا ہے ان کی ڈائریکٹ تعلق نیکسٹ نشست کے ساتھ بھی ہے اور اس میں بھی نظر انداز ہوں گے.
اوکے بریگیڈ صاحب, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی کہ زلمے خلیل زاد جو ہے انہوں نے کچھ دیر پہلے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں جس کو ہم افغان دھڑوں کے مابین مذاکرات اس کا نام دیا جا رہا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چار حصوں پر مشتمل اس امن عمل فریم ورک کا ایک حصہ ہے جو کہ طالبان کے ساتھ طے ہوا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس افغان انٹرا پیس ٹاکس کو جو کہ شروع ہونے والے ہیں 7 اور 8 تاریخ کو, یہ افغان امن عمل میں کتنی اہم پیش رفت ہے؟
اس میں دو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ پہلا ایک مرحلہ تھا جب افغان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں یا ان کو اقتدار میں شرکت کرنے کے لیے بالکل رضامند نہیں, اور طالبان جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے بالکل رضامند نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ کٹپتلی ہیں, ہم امریکہ سے براہ راست بات کریں گے, اور امریکہ اس کے اوپر رضامند نہیں تھا کیونکہ اس افغان گورنمنٹ کی طرف سے رضامندی حاصل نہیں. یہ مرحلہ طے ہو گیا اور امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ انہوں نے نیگوشیشن کر لی. اس کے بعد ابھی جو نیکسٹ مرحلہ ہے اس میں ایک چیز اور ہے کہ موجودہ افغان گورنمنٹ جو ہے یہ اپنے لیے اقتدار میں کچھ حصے کے خواہش مند ہیں. اشرف غنی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ میں ادھر حکومت کرتا رہا ہوں تو مستقبل میں مجھے آپ کس طرح اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, تو ابھی تک تو طالبان ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوئے. طالبان اشرف غنی صاحب کا جو پاکستان کا دورہ تھا اس کے پیچھے بھی ایک مقصد یہ تھا دیگر چیزوں کے علاوہ کہ ان کے لیے بھی کوئی سلاٹ ان افغان فیوچر کی جو گورنمنٹ بننے کا امکان ہے اس کے بیچ میں ان کے لیے بھی کوئی جگہ بنتی ہے یا نہیں. یہ تھی مجموعی صورتحال ابھی تک کی. اب جو ہے کہ ان کے دھڑوں کے بیچ میں ان کا گروپ جو ہے ان کی وہ ڈسکشن, اس میں بھی اختلاف رائے ان میں ہے. کچھ لوگ جو ہیں ان کی رائے ہے کہ ہاں ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ تو کٹ خود بھی تھے, وہ تو امریکن ایجنٹ تھے. تو ان دھڑوں کے درمیان میں بھی اختلاف رائے ہے بیشتر ملک کا. اس لیے اس موجودہ مذاکرات کی ایک اہمیت یہ ہے کہ اس میں جب ہم ہی جو اپنے مسائل ہیں وہ جب ڈسکس کریں گے تو کسی نہ کسی نتیجے پر تو پہنچنا پڑے گا ان سے. وہ انڈیفینیٹلی لامحدود وقت کے لیے تو اس کو زیر بحث نہیں رکھا جا سکتا, کسی نہ کسی نتیجے پر تو پہنچیں گے یا کم از کم دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ رضامند اس چیز سے ہو سکتے ہیں, اس سے آگے ان کو رضامند کرنا مشکل. یہ ایک پہلو اس کا ہو گیا. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس ساری بحث کی روشنی میں اگر وہاں 60 نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, اور ایک جیسے کہ ابھی ہمارے دوست افغانستان سے بتا رہے تھے کہ کسی بھی دھڑے کا, کسی پارٹی کا, کسی حکومت کا باقاعدہ نمائندہ وہاں موجود نہیں ہے, یہ اپنی ذاتی انفرادی حیثیت میں وہاں گئے.
ٹھیک,
تو جب انفرادی حیثیت میں گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی جو بھی وہاں گفتگو یا فیصلہ ہوگا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. صرف اس حد تک ہو سکتی ہے کہ ان سے آپ کو دوسرے دھڑوں کا, دوسرے فریقوں کا نقطۂ نظر معلوم ہو جائے گا, وہ کمیونیکیٹ ہو جائے گا ان کی لیڈرشپ کی طرف, تو اس سے شاید آئندہ مذاکرات میں کوئی سہولت ہمیں حاصل ہو سکے.
اوکے, ہمارے ساتھ رہیے, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین کو ہم بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کوثر عامر صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن میر ویس افغان صاحب, آپ سے ایک اور کوشچن میں یہ کرنا چاہوں گی, پروگرام کو تھوڑا سا آگے ہم بڑھانا چاہیں گے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں وزارت افغانستان کی جو وزارت دفاع ہے اس کی عمارت کے قریب دھماکہ ہوا, 100 سے زیادہ افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے، جن میں 35 بچے جو ہیں وہ بھی بتائی جاتے ہیں اور ان کی حالت نازک بھی بتائی جاتی ہے. طالبان نے آگے جا کر ان حملوں کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی. تو یہ پالیسی جو ہے یہ ان کی حکمت عملی، اصل حکمت عملی کیا ہے؟ ایک طرف مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ سے بات کر رہے ہیں بات چیت، دوسری جانب یہ حملے، یہ محض واقعی مذاکرات کی میز پر جو وہ ہے اپوزٹ گروپ ہے اس پر دباؤ ڈالنا مقصود ہے، یا کوئی اس سے زیادہ ان کو نقصان ہوگا آگے چل کر؟
دیکھیے شہناز، طالبان جو ہے وہ ایک طالبان نہیں ہے، اس میں تین بڑے دڑے ہیں. ایک دڑا جو ہے ملا عمر کی، وہ مذاکرات کی حامی ہے، اور دوسرا دڑا جو ہے وہ لڑائی جھگڑی کی حامی ہے، تیسرا دڑا جو ہے وہ لڑائی آلریڈی کر رہا ہے جس پہ یہ دونوں بڑی دڑوں کی کنٹرول ہے، یعنی آدھے پہ ایک دڑے کا کنٹرول ہے، آدھے پہ دوسرے دڑے کا کنٹرول ہے. تو اب ان میں سے ایک جو لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں، وہ پیس نہیں کرنا چاہتے، وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے اور وہاں سے آ کر یہاں پہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. اب اگر طالبان کسی چیز کی وہ ذمہ داری قبول نہ کر لیتے، جیسے کہ ماضی میں انہوں نے کہی اس طرح کے عملے کیے ہوئے ہیں جس میں سیولین کو بہت سارے سیولین شہید ہو چکی ہے، تو ان میں طالبان ذمہ داری نہیں لے لیتے تھے. اب ان کو طالبان کہتے ہیں کہ اگر کوئٹہ والے طالبان کہتے ہیں، پشاور والے طالبان کہتے ہیں کہ اگر آپ ذمہ داری نہیں لیتے تو ہم لوگ لوکل یہاں پہ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں، ہم لے سکتے ہیں. تو طالبان کی جو مرکزی شورا ہے، کوئٹہ شورا یا جو ابھی ان کی کچھ لوگ جو قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اس بات پہ مجبور کر لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ ذمہ داری نہ لیں تو ہم میں دھڑکے نظر آ جائیں گے. تو اس دھڑکوں کو رکھنے کو یا اس کو خاموش کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح حادثات کی ذمہ داریاں بھی لے لیتے ہیں. اسی طرح کہیں حملے طالبان کی طرف سے کئی بار ہو چکی ہے، تو طالبان کی مکمل کنٹرول، نہ ملا برادر کی مکمل کنٹرول ہے طالبان پہ، نہ خود پاکستان کی مکمل کنٹرول ہے طالبان پہ، یعنی کہ یہ تقسیم ہے. تو اس تقسیم کے نتیجے میں اس طرح حملے نظر آئیں گے اور بھی آئیں گے، اور یہاں پہ خطے میں اس طرح کی اشارے یا انٹیلیجنس موجود ہے جو کہ شاید ان کی فوائد جو ہے وہ افغانستان کی لڑائی میں ہوں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر اسی پروسیجر کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اس طرح حملے جو ہے برے ثابت ہوں گے، یعنی کہ اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوں گی، کیونکہ افغانستان میں اس حملے کے بعد طالبان کے خلاف جو نفرت اٹھی ہے اس کی اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو یا ان کی افغانستان میں رہنا ہے یا افغانستان میں ان کی لوگ یا اقارب رہتے ہیں. تو اس طرح چیزیں ہوتے ہیں، طالبان جب آ رہی ہے تو یا گورنمنٹ کے ساتھ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرح حملوں سے انہیں گریز کرنا چاہیے، ہر حالات پہ گریز کرنا چاہیے.
ٹھیک،
اگر نہ کر لی تو انہیں نقصان زیادہ ہوگا.
اوکے، ہم ایک اسی موضوع پہ آگے جانے سے پہلے کوثر عامر صاحبہ جو ہیں ان سے بھی ہم ایک کمنٹ اس پہ لینا چاہیں گے، اور وہ یہ کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کی جو حکومتیں رہی ہیں ان کی جو عسکری قیادت ہے ان پر، ان کی جو پالیسی رہی ہے افغانستان سے متعلق، ان پر کافی نکتہ چینی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. تو کوثر عامر صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ آپ کی جو حکومت ہے اس وقت، ان کی خارجہ پالیسی جو ہے پاکستان کی دیگر حکومتوں، دیگر سیاسی جماعتوں سے کس طرح مختلف ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں بھی ان کی بات سن رہی تھی. ڈیفینیٹلی یہ ڈرون اٹیک تو جتنا بھی طالبان نے جو ہمارے جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو افغان ریفیوجیز کے بہت سارے ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ہمارے پاس رہ رہے ہیں. اب میں تھوڑا سا اس چیز پہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم نے کس طرح سے افغانستان کے ساتھ اپنا بائی لیٹرل ٹریڈ، کس طرح سے کوآپریشن، فرینڈشپ اور کس طرح سے میوچل ٹرسٹ اور ہارمنی قائم کی. یہ عمران خان صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے ہماری اپنے پی ٹی آئی کی، ان کے جو پریسیڈنٹ ہیں افغان غنی صاحب، انہوں نے 3 سال کے بعد جو ہے ہمارے پاس وزٹ کیا ہے پاکستان کے اندر، اور وزٹ کے اندر انہوں نے بڑا ایک اچھا दोस्ताना वे में और ब्रदरहुड की और स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की तरफ रीजन को ले जाने के लिए हमने आपस में मुज़ाकरात किए हैं, और इसमें बाकायदा मुल्क के अंदर पीस कायम करने के ऊपर बातचीत हुई है। इसमें बाकायदा अफगानिस्तान चूंकि हमारा बॉर्डर पर लगता है तो उस पर यह है किस तरह से हम विजन ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की रिलेशनशिप को ब्रॉडन करेंगे, किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे, पाकिस्तान इसमें अपने क्या क्या एफर्ट्स डालेगा, और इनके प्रेसिडेंट के आने के बाद दो दिन जो ये उनको 21 गन के हमने सल्यूट भी पेश किया है और बहुत अच्छी तरीके से बहुत रिकॉर्ड दिया है जिससे उनके जो प्राइम मिनिस्टर जो अफगान गनी साहब है ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। फिर इसके बाद आप कि हमने जो अफगानिस्तान में जो रिफ्यूजीज है हमारे पास जो रह रहे हैं इतने अरसे थे, आज 30 साल से आप देखेंगे क्या क्या हो रहा है और हम किस तरह से उनको बहुत अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं।
ठीक, ओके। ये जो तब्दीली आई है आपकी हुकूमत की जानिब से, आप कह रही हैं कि अफगानिस्तान से मुतलिक पॉलिसी में तब्दीली आई है, और हमने भी देखा है कि पाकिस्तान ही की के जोर पे तालिबान जो हैं आज वो मुज़ाकिरात की मेज पर अमेरिका के साथ बैठे हुए हैं। ये बात जो है सब इस पर हाँ जी इतफाक इससे करते हैं। मीरवेस अफगान साहब, पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतलिक जो तब्दीली है, ये अफगानिस्तान में कहाँ तक इस तब्दीली को महसूस किया जा रहा है अवामी और सरकारी सतह पे?
देखिए शहनाज़, तब्दीली तो यूँ है कि पहले पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान के साथ दोगला पॉलिसी कर रहे थे, अब 3 गुना उन्होंने ये पॉलिसी को चेंज किया हुआ है। एक तरफ से वो अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की कोशिश में लगी हुई है या जाहिर कर रहा है, दूसरी जानब वो अफगानिस्तान की जो मुसलह अपोजिशन है तालिबान और दिगर टेररिस्ट ग्रुप्स जो है उनको सपोर्ट करते हैं, और तीसरी जानब अभी उन्होंने अफगानिस्तान की अपोजिशन को भी सपोर्ट करना शुरू किया हुआ है। तो पाकिस्तान यही इस चीज की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई भी नेक्स्ट गवर्नमेंट में आते हैं तो उनके साथ हमारे ताल्लुक अच्छे होंगे।
लेकिन ये सवाल, एक सवाल यहाँ पे, तो अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है अफगान पीस टॉक्स में, उसका एतराफ तो जो सदर गनी है उन्होंने भी जाके अपने दौरे के दौरान किया। अफगानिस्तान की काफी जो तबके हैं उनकी तरफ से ये एतराफ किया जा रहा है, तो फिर इसकी क्या वजह है, या फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके के एतराफ करें?
देखे शहनाज, अशरफ गनी और क्या कह सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि उन्होंने रास्ते तो आजमा लिए हैं। और दूसरी जानिब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंडिया की बात कर रहा है, मैंने कई बार ये बात की हुई है, इन चीज के लिए रास्ता है, पाकिस्तान के लिए भी रास्ता है, अफगान गवर्नमेंट के लिए भी रास्ता है, जिसको जिसकी फवायद बहुत सारे हैं जो कि लंबे प्रोग्राम में वो बयान कर सकते हैं, मेशी तौर पे भी और दहशतगर्दी के खिलाफ भी। अगर पाकिस्तान वाकई में अफगानिस्तान में इंडिया की जगह लेने की कोशिश करे या जगह लेने की ख्वाह है, या वही उनकी इतराज है कि अफगानिस्तान जो वो इंडिया को ज्यादा हाथ ना दे, पाकिस्तान के साथ अपनी ताल्लुकात बना दे, तो इसके लिए एक बहुत ही मामूली सी सादा रास्ता है जो कि पॉलिसी में चेंजेस है। अभी तक पाकिस्तान बने से आज तक पाकिस्तान ने कोई भी अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया हुआ है, और ये इसी पॉलिसी पे आ रहा है। बदकिस्मती से वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, और अपोजिशन जब इक्तदार में आती है तो उसकी दूसरे अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे, मुजाहिदीन जब इक्तदार में आए उनके खिलाफ तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, अब जब ये गवर्नमेंट आया हुआ है तो अब फिर तालिबान को उसको वो सपोर्ट कर रहा है।
okay.
तो इस तरह चीजें हैं
जी मीरवेज़ खान साहब। लेकिन कौसर आमिर जो पीटीएम की रुकन है, रहनुमा है, उनका कहना है कि उनकी हुकूमत जो है वो अफगानिस्तान से मुतलिक पॉलिसी में तब्दीली लाई है, तो ये तो जाहिर है फिर वक्त ही बताएगा कि इसके अगर तब्दीली आई है तो उसके इम्पेक्ट भी हमें नजर आएंगे। जी टाइम असल में बिल्कुल जी खत्म हो चुका है इस सेगमेंट का। जी जी
मैं साथ में बता दूंगा, तब्दीली यू आ चुका है इमरान खान की गवर्नमेंट में कि पहले तालिबान जो है वो अपनी रास्तों से अफगानिस्तान जा रहे थे, अब पाकिस्तानी अफवाज की जो चेक पोस्ट से वहां पे वो पाकिस्तानी अफवाज की दूरबीन यूज कर रहा है, वो रास्ते बताते हैं उनमें से जाते हैं। कहीं तालिबान ने मेरे साथ खुद ये बात की हुई है और कहीं की शवाहद بھی موجود ہے.
بہت شکریہ امیر ویسف خان صاحب, لیکن
یہ تبدیلی آ چکی ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. لیکن میر ویسف خان صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو پاکستان اور افغانستان کے مابین جو بلیم گیم ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ, پھر آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. بریگیڈیئر حامد سعید اور کوثر عامر صاحب, آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے. ایک اور موضوع پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے, لیکن پہلے ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل, اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں پی ٹی آئی کی ایک رہنما کوثر عامر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان سے معروف دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید صاحب, ایم آئی کے آپ چیف بھی رہ چکے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی ایم کے ایک سینئر رہنما ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب نے بھی, ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور سامعین, اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے, جس طرح شروع میں ہم نے کہا کہ ورلڈ کرکٹ کپ میچوں کے دوران بلوچستان سے متعلق ایک متنازع بینر جو ہے وہ لہرایا گیا, اور پاکستان نے اس مسئلے کو کافی سیریس لیا ہے. آج پاکستانی وزارت خارجہ جو ہے انہوں نے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اس موضوع پہ ہماری رپورٹر سارا حسن جو ہیں انہوں نے بلوچ قوم پرست رہنما اختر مینگل سے بات کی ہے. ایک بہت ہی مختصر ان کی گفتگو کا اقتباس آپ کو سنانا چاہیں گے, پھر اس کے بعد اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. جی
بائل سے افسوس ہم سب کے لیے کہ ہم جو مسئلے خود حل نہیں کر پا رہے. آج ہمیں وہ جہاز پر لگا ہوا وہ بینر نظر آ رہا ہے جو ہزاروں میل دور ہے, لیکن یہاں سے چار گھنٹے کے فاصلے پر بلوچستان میں جو ہے اجتماعی قبریں ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہاں پر بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ جو سیاسی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اگر ہمیں یہ نظر آتی تو وہاں کے بینر کو کوئی اہمیت نہیں دیتا.
جی بریگیڈیئر حامد سعید صاحب, آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی. بلوچستان میں جو ان کے مسائل ہیں اس سے متعلق پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے اس پہ بات کریں گے کوثر عامر صاحبہ نے, لیکن پہلے آپ یہ مجھے بتائیے, ایک دفاعی تجزیہ نگار کے طور پر ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ بھی آپ رہے ہیں, یہ بینر کا جو ایشو ہے کسی کھیل کے دوران ایک بینر لہرانا جس پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ متنازع الفاظ اس پہ لکھے ہوئے تھے بلوچستان سے متعلق, تو اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستانی حکومت نے ضرورت سے زیادہ سیریس لیا ہے؟
ضرورت کی کرے گا. سوال تو یہ ہے کہ ایک اصولی بات ہے کہ کھیلوں کے میدان میں جو سیاسی اغراض اور مقاصد ہیں ان کو ان کی تشہیر نہیں کی جاتی, اس کی اجازت نہیں ہے بین الاقوامی طور پر. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اگر کوئی مسئلہ اس کا ہے اور یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے, اس کو آپ ادھر جا کے انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کر تو ظاہر ہے کہ وہ حکومت پاکستان کو قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ حکومتی سطح کے اوپر تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے پٹھانوں کی اور بلوچوں کی جو کوتاہیاں کمیاں رہ گئی ہیں ان کی تلافی کی جا سکے. اس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان ضرورت سے زیادہ سیریس لے لی ہے تو میں آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا. اور آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ چند روز پہلے بھی لندن کے بیچ میں ایسی کوشش کی گئی تھی, وہاں انہوں نے مختلف ان کے بینرز وغیرہ لگائے, پلے کارڈ لگائے, اور خوش قسمتی سے پٹھان جو محب وطن پٹھان ہے انہوں نے ہی آ کے وہ سارے بینرز وغیرہ اتار دیے اور ان لوگوں کو تحریک چلانے سے منع کر دیا. ان کے بیچ میں جو اکثریت تھی وہ پٹھانوں کی تھی ہی نہیں, وہ پیڈ ایجنٹ تھے, وہ ان میں کچھ تو پنجابی بھی تھے جو پیسے کہاں سے لے کر اس تحریک میں شامل ہوئے تھے. تو ظاہر ہے کہ ان پٹھانوں کی میں محب الوطن
جی آپ جو پشتون تحفظ تحریک ہے انہوں نے بالکل ایک گیدرنگ کی تھی اور یہ خبر ان کی گیدرنگ کے حوالے سے خبر تھی, لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہی بینرز پر پشتونوں کے ایک اور ٹولے آپ کے بکول انہوں نے گرائے تھے یا ہٹائے تھے اور ان کو روکا تھا ایسا کرنے سے, یہ خبر ہمارے پاس نہیں آئی تھی. آپ سے ہمیں یہ خبر ملی ہے بریگیڈیئر صاحب, لیکن اس وقت بلوچستان پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں اور ہم جانا چاہیں گے کوثر عامر صاحبہ, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے بلوچستان کے جو ایشوز ہیں وہاں جو ان کی شکایات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہے؟
دیکھیں اس سے پہلے جتنے بھی ڈیکیڈ ہیں اس میں بلوچستان کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا ہے, رائٹ. اب ہمارے عمران خان صاحب جب آئے ہیں ہم بی جی آئی کی حکومت لے کر, تو ہمیں جو ہے بلوچستان کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جس میں مینگل صاحب نے اب دیکھیں جس طرح بلوچستان پارٹی جو ہے مینگل صاحب کی, انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے اور اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ بجٹ بھی بہت اپریز ہے اور بہت اچھا ہم نے پاس کیا ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت جو ہے ہم نے بلوچستان میں بہت کچھ کوٹا بڑھایا ہے, ان کو بجٹ ہم نے 97.5 بلین کا بجٹ دیا ہے ہم نے, جس میں اگر آپ دیکھیں 67.308 بلین بجٹ جو ہے ڈیولپمنٹ پہ دیا ہوا ہے, 26 بلین کا ہم نے ان کو ٹیچر میں ریہیبلیشن چارجز پہ دیا ہے, 1.795 ہم نے ایف ایکس ایس پیکج ان کو دیا ہے ٹی ڈی پی کو, اور ہم نے 10 بلین سوشل ڈیولپمنٹ پہ دیا ہے, ہم نے 1.22 بلین ان کو سالریز پہ دیا ہے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ساؤتھ وزیرستان کے ہیں, اسی طریقے سے 100 بلین ہم نے فاٹا کو 10 سال کے بیسس پر نیشنل فائنانس کمیشن پہ دیا ہے. تو اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بلوچستان کو بہت آگے لے کر آ رہے ہیں, بجٹ کے اندر ہم بہت زیادہ ان کو اہمیت دے رہے ہیں, بلکہ سب سے زیادہ بجٹ ہی ہم نے ان کا رکھا ہے. اگر وہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہاسپٹل اور بہت سارے ایجوکیشنل ادارے ہم بنا رہے ہیں اور جس میں ہم نے ڈیمس کا بھی ایجاد کیا ہے, تو ایک جو کے اندر ایک محرومی تھی بلوچستان کے اندر اور جتنی ان کے اندر جو ہے پریشانیاں تھیں وہ سب ہم نے ختم کر کے اور ان کو ہم آگے ریہیبلیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں پر مین فوکس ہم امپلائمنٹ پہ کر رہے ہیں اور عورتوں کے حقوق کے اوپر کر رہے ہیں. ان کو ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ہے ایڈجسٹمنٹ دی ہے ڈیولپمنٹ پروگرام میں, جس میں 70 ان اپروو پروجیکٹس ان کے ان کو ہم نے اپروو, ان کے جو ہے وابدہ کے جو آفیشل تھے جو ریسپانسبل تھے ان کے لاس کے لیے, 100 بلین کا جو لاس تھا اس کو ہم نے سربلر پروجیکٹ کو پھر سے ان کو وہ کیا ہے, ہم نے ان کو لے کر آئے ہیں. تو ان کے جتنے بھی پرابلمس تھے جتنی بھی ان کی تکلیفیں تھیں وہ ہم نے میک شیور کیا ہے کہ ان کو ہم ڈیولپ کریں تاکہ اور ان کو اچھا ایک تکلیفے پروجیکٹ اور ڈیولپمنٹ پلان دے جس ان کی محرومی ختم ہو جائے اور پھر سے یہ ملک اپنے
رائٹ. کوثر عامر صاحبہ آپ کی طرح میں واپس آنا چاہوں گی, یہ ہم ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب جو ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ حکومت کی طرف سے جو آپ نے بتایا ہے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بلوچ اور پشتون جو ہیں ان کی شکایات جو ہیں وہ بند کیوں نہیں ہو رہی ہیں, اس پہ یہ ان سے ہم جاننا چاہیں گے. لیکن ہم لندن چلتے ہیں, بیرسٹر امجد ملک صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, لیگل آپ ایکسپرٹ ہیں اینالسٹ ہیں. السلام علیکم بیرسٹر امجد ملک صاحب. جی بیرسٹر امجد ملک صاحب, آج جو پاکستان کی وزارت خارجہ ہے انہوں نے کرکٹ کھیل کے دوران ایک بلوچستان سے متعلق ایک متنازع بینر جو ہے وہ لہرایا گیا تھا, تو اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے پاکستانی وزارت خارجہ نے, تو برطانیہ کی قانون جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟
جی بہت شکریہ شناز. میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ جیسے اچھے جینٹل مین کھیل کو اس طرح خراب نہیں کیا جانا چاہیے تھا. یہ ایک وہاں پہ جو واقعات بھی ہوئے ہیں
یہ تو آپ کی اور میری رائے ہوئی, آپ کی اور میری رائے یہ ہے, لیکن قوانین کی اگر ہم بات کریں تو یہ کیا
قوانین میں بالکل یہ آپ اگر دیکھیں یہ برطانیہ کو ایسی کوئی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے, ایسے کو فلائی تو نہیں کر سکتا نا یہاں پہ کہ جہاز لے کے اور پولیٹیکل آپ سلوگن شروع کر دیں, تو اس کا باقاعدہ قانون ہوتا ہے اور اس کی ایئر اسپیس میں اگر کوئی جہاز آتا ہے तो लाइसेंस के बगैर इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकता, तो उसको पास कोई ना कोई इजाजत होगी। तो वो जो जिन्होंने इजाजत दी है उन्होंने ये अच्छा काम नहीं किया। नंबर वन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्लेम बनता है इसके ऊपर कि आप एक डिस्प्यूटेड इशू के ऊपर, पाकिस्तान और भारत का सबको पता है कि उनकी आपस में किस तरह के तलकात हैं, तो आप बरतानिया को उसमें एक इंटरनेशनल सपोर्टिंग इवेंट के ऊपर पार्टी तो नहीं बनना चाहिए, तो बिल्कुल उनकी कंप्लेन बनती है। और ये यहाँ भी नफरत फैलाने की बात है कि आप वहां पे हजारों शायकीन हैं, आप इस तरह का एक फ्लायर करेंगे जिसके नतीजे में वहां पे लोग लड़ना शुरू कर दें, तो ये तो इंसाइटमेंट टू रेशियल हेट्रेड और रिलीजियस हेट्रेड है कि आप इस तरह की कोई कार्रवाई करें जिसके नतीजे में वहां पे लोग लड़ना शुरू कर दें। तो ये तो इंसाइटमेंट।
तो क्या ये बैनर लहराना जो है ये बरतानिया के कानून की खिलाफ वर्जी भी है, आपका ये कहना है?
नहीं, मेरे ख्याल में अग्रीब पार्टी का क्लेम बनता है,
राइट, क्लेम बनता है, लेकिन कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं है। ये
एक्सप्रेशन को एक तरफ रखें, आप एक स्पेस को लोगों को वायलेट करने की इजाजत दे रहे हैं कि जिसके नतीजे में वो लोग वहां लड़ना शुरू कर दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। मेरे ख्याल में
माजी को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की तरफ से तहकीकात का जो मुतालबा किया गया है इसको बरतानिया सीरियस लेंगी?
नहीं, मेरे ख्याल में पहले भी बसों की एक्टिविटी हुई है लंदन में, और मेरे ख्याल में थर्ड कंट्री की सॉयल को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, स्पेशली स्पोर्टिंग इवेंट के अराउंड नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। और ये इंसाइटमेंट है टू रिलीजियस एंड रेशियल हेट्रेड एंड एयर स्पेस की वायलेंस वायलेशन है, और ICC को भी शिकायत करनी चाहिए कि आप हमारे स्पोर्टिंग इवेंट को इस तरह क्यों अलाउ कर रहे हैं लोगों को कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्लोगन या पॉलिटिकल आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करें। और फिर नुकसे अमन का खतरा है, तीसरी मेन पॉइंट कि पब्लिक जो है, पब्लिक एट लार्ज, उनमें आपस में लड़ाई का या आपस में डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज करने का खतरा है कि लोग गुस्से में आ सकते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि आप इस तरह की एक एक्टिविटी करें जिससे इंसाइटमेंट हो। मेरे ख्याल में तीनों जगह के ऊपर एहतजाज होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और पब्लिक को भी अपना अपने लोकल मेंबरान पार्लियामेंट
जी,
या
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी,
उठाना चाहिए।
बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, इस हवाले से, इस बैनर के हवाले से जो एक इशू जरूर है जिसपे पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने काफी सीरियस लिया है, उनका रद्दअमल सामने आ चुका है। आपका ये कहना है कि शिकायत बनती है, लेकिन बकौल आपके ये बरतानिया की या आलमी कवानीन जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है इस किस्म के बैनर्स जो हैं वो लहराना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आइंदा भी आपसे बात होगी। कौसर आमिर साहब आप हमारे साथ रहिए, ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब आप भी हमारे साथ रहिए, डॉक्टर सैयद आलम महसूद साहब जो हैं उनकी जानिब हम जाना चाहेंगे। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जिस तरह कौसर आमिर साहिबा ने भी कहा, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि अगर मसाइल हैं मुल्क के अंदर तो वो मुल्क के अंदर हल होने चाहिए, मुल्क से बाहर उसको नहीं निकालना चाहिए। और फिर ये भी कि PTI की हुकूमत एक बाकायदा स्ट्रेटजी रखती है बलूचिस्तान में आवाम की जो महरूमियां हैं उसको दूर करने के लिए, फाटा के आवाम की जो शिकायत है उसको दूर करने के हवाले से, तो फिर ये शिकायत का सिलसिला जो है ये जारी क्यों है?
शुक्रिया, उनका शुक्रिया
जी।
देखें, जो शिकायत जब पहली बार जाती है तो ये मजबूर होके जाती है, यानी मजबूरन घर से भी आवाजें पहले में आती है, मोहल्ले से थोड़ी दूसरे शहर जाती है और मुल्क से दूसरे मुल्क आती है। सबसे खूबसूरत जवाब अख्तर मंगल साहब ने खुद दिया है, वो बड़े सियासतदान है, वो सरदार अब्दुल्ला नंगर साहब के साहबजादे हैं, वो कह रहे ये रहे कि अगर हम बलोचिस्तान जाते हैं जहाँ सुने उनके देखों पर तरमा करें तो ये इतने हजारों किलोमीटर दूर सुना के साथ भी हुआ था, हम उनको नहीं सुन रहे थे और अब हम उनके साथ क्रिकेट मैच इसलिए खेल रहे हैं कि ये एक पाकिस्तान था, अब पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश मैच हुआ करते हैं। देखिए, इसमें एक हुकूमत की कावश नहीं होती, अगर तहरीक इंसाफ की सारी बातें कि वो है तो ये गिले एक नहीं है, ये एक ये इकट्ठा है।
डॉक्टर डॉक्टर महसूद साहब, आप अगर प्लीज अपनी जगह थोड़ी सी चेंज कर लें क्योंकि आपकी आवाज काफी कट रही है, प्लीज।
जी
जी
अब आ रही है?
जी बिल्कुल अब साफ है।
तो ये गिले शिकवे एक साल के नहीं है, ये एक बजट के नहीं है, ये 71 सालों के हैं। आप बलोच को, चले मैं पश्चिम को फिलहाल छोड़ देता हूँ, आप बलोच के सुई गैस का जवाब एक बजट में देंगे, उनके रेकॉर्ड एक का जवाब आप एक बयान में देंगे, क्या हम फाटा की तबाही को आप एक बजट में हल कर लेंगे, उसके लिए 150 अरब रख के कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये गिले शिकवे बड़े संजीदा हैं, और इसमें जब वो कहते हैं, दोनों जो कौमें कहती हैं, पख्तून और बलोच, कि हमारे जो गायब शुदा लोग हैं वो किसी इंडिया या किसी और रियासत में तो गायब नहीं किए, इसी रियासत में गायब हुए, उनके बारे में बताओ, अगर वो मर चुके हैं तो बताओ ताकि उनके बच्चे उनका इंतजार ना करें, उनकी बेवाएं यूं ही ना, यानी बेवाएं कहलाएं, कहीं शादी कर लें बेशक, यानी उनकी बहनें बेटियां उनका इंतजार ना करें, उसका जवाब क्यों नहीं आता? अख्तर मेंगल साहब ने कौन असेंबली में सारी लिस्ट लहराई, उन्होंने बताया कि ये लिस्ट है, यानी ये हाल है। और फिर ये जो टारगेट किलिंग्स हैं, ये जो हो रही है, ये आखिर क्यों यहाँ होती है, पख्तून और बलोच की क्यों होती है? हम ये नहीं कहते कि पंजाबी की हो, हम ये नहीं कहते कि खुदा ना खास सफीदी की हो या किसी और की हो, खुदा ना करे किसी की भी हो, लेकिन ये एक खास महदूद लोगों तक महदूद क्यों है?
अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँ डॉक्टर महसूद साहब, के अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे करूँ, आप जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी, क्यों किसी पंजाबी की क्यों नहीं होती, बकौल आपके सिंधी या किसी और उर्दू स्पीकर की क्यों नहीं होती, क्यों पश्तूनों और इनकी क्यों हो रही है, बलोचों की?
इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर पंजाब के एलीट क्लास की रियासत बन गया है, और इन कौमों के वसाइल लूटना, ये इसके बगैर ये पनप नहीं सकते, ये लूटना पड़ता है, फिर लोगों को मारना पड़ता है, और फिर स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए जब ये जगह ढूंढते हैं तो वो ऐसी जगह हो जो मेन कमर्शियल हब से दूर हो, जो मेन फौजी कंटोनमेंट से दूर हो, तो वो बनती ही पख्तूनों का एरिया है, और वो एडजेसेंट है अफगानिस्तान का। तो हम दोनों जंगों में जो मैदान जंग बने रहे, यूं तो पाकिस्तान कहता है कि हम मर गए, पाकिस्तानी मर गए, इतने 72,000 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन 72,000 लोगों में बताओ कि पख्तून कितने मरे हैं, पंजाबी कितने मरे हैं, बलोजी कितने मरे हैं? तो इतने सब या $123 बिलियन पाकिस्तान का नुकसान हुआ वारंट टेरर से, तो ठीक है हुआ, तो पाकिस्तान में ये किसका हुआ फिर आगे नहीं बताते? तो यहाँ से पता चलता है, साबित होता है कि नहीं, ये रियासत मखसूस लोगों की और मखसूस इलाके की और वहां तक मौजूद है, और ये बाकी लोग उसके हायरकी में शामिल हो सकते हैं, वो कोऑपरेट नहीं, कोऑप नहीं हो सकते।
जी ओके, आप हमारे साथ रहिए। लेकिन आज जो जनूबी वजीरिस्तान में पीटीएम पश्तून तहफ़ तहरीक के बाज की मेंबर्स जो हैं बताए जा रहे हैं, उनको रिलीज़ किया गया है ताकि वो फाटा में आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें हिस्सा ले सकें, ये उम्मीदवार बताए जाते हैं इलेक्शंस के, तो इसको आप एक अहम पेशरफ्त समझते हैं?
देखिए जी, पीटीएम सियासी पार्टी नहीं है, हमारा कोई इंतखाबी निशान नहीं है, हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है, हम इलेक्शन लड़ते नहीं है। अभी भी मंजूर पश्तून ने 3 दिन पहले जब कहा कि इस इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई उम्मीदवार चाहे खड़ा हो उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो पीटीएम का उम्मीदवार है। हाँ, उम्मीदवार जितने भी लोग रहा होते हैं उसको हम वेलकम करते हैं, वो अच्छी बात है, और जो गिरफ्तार होते हैं ये जाती हो रही है उसको खत्म होना चाहिए, लेकिन इसका पीटीएम के इलेक्शन से या इसको पार्लियामानी बनाने से इसका कोई तलब नहीं होना चाहिए।
ओके जी, आप अगर ब्रिगेडियर साहब जाने से पहले कुछ कहना चाहें इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें जो गुफ्तगू की है वजीर आजम साहब ने, उस पर हम कौसर आमिर साहिबा से बात करना चाहेंगे, तो आप माइंड अप कीजिएगा इस सेगमेंट को प्लीज।
ये आप मैं मुझसे अगर
फरमाए जी जी आपसे जी
बात जो है कि हमारे दोस्त जो भी बोल रहे थे उनकी 80% आवाज जो है वो आई नहीं रही थी, कटे फूटे कुछ लक्ष्य हैं जो मैंने सुने। उन्होंने अपने शिकायत का तो जिक्र तो किया, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि ये दहशतगर्दी में पंजाबी कितने मरे और पठान कितने मरे, इतना मरे, तो इसमें ये तो एक फजूल बहस है, क्योंकि अगर हकायक अगर देखेंगे तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसकी आबादी सबसे बड़ी, और इसलिए सबसे ज्यादा शहादतें भी जो हैं दहशत गर्दी की वारदातों में वो पंजाब में हुई हैं और उसके बाद उधर हुई हैं फ्रंटियर में।
यहाँ पे मैं दुरुस्त करना चाहूंगी, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट इदारों की जानिब से रिसर्चेस जो हुई हैं उसके मुताबिक सबसे 70,000 जो बताए जा रहे हैं कि लोग मारे गए हैं उनमें बेशतर पश्तून हैं। ये मैं आपको दुरुस्त जी जी प्लीज।
वो आपने मेरा दूसरा जुमला दरमियान में काट दिया, मैं यही कह रहा था कि फिर उसके जो वो लोग हैं वो मैंने जुमला यही कह रहा था कि वो देखिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, क्योंकि वहां इन पीपीपी का जो जोर ज्यादा था, और वो तो मैं खुद वहां जा चुका हूँ पिशावर के अंदर दम बनाते कर रहे थे और जगह जगह कब्जा था, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि उन्होंने वहां ज्यादा अमवात इसलिए वाक्य हुई क्योंकि वो पठान थे, ये उन्होंने क्या पठानों को चुन के मारा था, नो आई एम सो सॉरी, वो उस इलाके में उनका गोल था गृहस्थी और इसलिए वहां पर ज्यादा एक्टिव थे, अगर वो इतने ही एक्टिव किसी और जगह पे होते तो वहां पे भी ज्यादा अमवात वाक्य होते।
उनकी ये गिरफ्त कैसे बनी ब्रिगेडियर साहब, ये गिरफ्त बनने क्यों दी पाकिस्तानी रियासत ने और ये गिरफ्त कैसे बनी?
हाँ ये अब आपने एक नया सवाल छेड़ दिया जिसका इस मुख्तर बहस में जवाब देना शायद मुमकिन ना हो।
ओके ओके बहुत शुक्रिया जी ब्रिगेडियर साहब। हमें प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि टाइम इस सेगमेंट का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आइंदा फिर इस मौजू पे आपसे बात होगी, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। डॉक्टर सैयद आलम महसूद साहब और कौसर आमिर साहिब आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, एक मुख्तसर सी ब्रेक हम लेना चाहेंगे, ब्रेक से आकर रुबीना कायम खानी साहिबा जो पीपीपी की अहम रहनुमा हैं उनको हमने मधु किया था, इस वक्त वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं तो डॉक्टर सैयद आलम साहब से इस पे हम कमेंट लेना चाहेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर एमएनएज और एमपीएस के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की है उस पे बात करना चाहेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
ये सामीन वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग, मैं हूं आपकी मेजबान शहनाज नफीस और इस वक्त पीटीएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर सैयद आलम महसूद साहब हमारे साथ हैं, पीटीआई की सीनियर रहनुमा कौसर आमिर साहिबा हमारे साथ हैं और रुबीना कायम खानी साहिबा को हमारे प्रोड्यूसर ने ट्राई किया है, एक्सक्यूज मी बताया जा रहा है कि वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं इस वक्त। आज पाकिस्तान में काबीना का इजलास जो है वो हुआ है जिसमें कौसर आमिर साहिबा वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि बहुत से मसाइल पे बात हुई है लेकिन ये उन्होंने बात की है कि एमपीए और एमएनएस जो हैं उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना किया जाए, स्पेशली उन एमएनएस और एमपीएस का जिन पर बदनवानी के इल्ज़ामात हैं, तो क्या आप नहीं समझती कि ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी अगर वज़ीर आज़म साहब ये की ये बात मानी जाए तो?
जी देखिए एक्चुअली द थिंग इज दैट कि अगर कोई एमपीए एमएनएस जो आप कह रहे हैं बदनवानी के ऊपर अगर कोई
जी
तो डेफिनेटली पार्टी का एक क्लियर स्टांस है इस चीज में के ऊपर एक्शन लिया जाए, इसमें हमारी पार्टी कुछ भी नहीं कहेगी, ना आपको हमने बिल्कुल आजाद इदारा कहा हुआ है और आजाद इदारे के हवाले से जो भी करप्शन करेगा इस मुल्क के अंदर उसका जो है उस पर एक्शन होगा, क्योंकि मुल्क जो है हमारा सबका है, आइडेंटिटी है, और अगर मुल्क का पैसा कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या गलत तरीके से बाहर ले जाता है या किसी भी तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली हमारी हुकूमत उसका साथ नहीं देगी ना, और इसके अलावा ना एनआरओ में हम बिलीव करते हैं ना इनको कोई रियायत मिलेगी, और ऐसा साफ सबके साथ होगा।
ओके डॉक्टर सैयद आलम महसूद साहब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या इसका कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन आप देखते हैं या ये बयान वज़ीर आज़म साहब को क्यों देना पड़ा? जी डॉक्टर सैयद आलम महसूद साहब ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب جو ہیں ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. ایک کوثر عامر صاحبہ, یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو قانون ہے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے, اس میں ترمیم جو ہے وہ کی جائے, لیکن ایسے میں جب آپ لوگوں کی سمپل میجورٹی ہے تو کیسے آپ اس میں ترمیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں, یا پروڈکشن آرڈر سے متعلق قانون میں تبدیلی جو ہے وہ کس طرح آپ لا سکتے ہیں؟
دیکھیے, اس پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے, ہماری جو پارٹی ہے اس کے اوپر ورک کر رہی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے جو بھی فیصلہ آئے گا ڈیفینیٹلی وہ سب کو ہی ماننا ہے, بٹ وی آر میکنگ شیور کہ پاکستان کو رائے راست پہ لے کر آ جائیں. جو بھی پرانے وقت کے اندر کرپشن میں ہیں اور جو لیڈران جو کرپشن میں انوالو ہیں ان کے اوپر جو نیب ایکشن لے رہی ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, کیونکہ وہ آزاد ادارہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا جو ہے بھلا ہو. جو ٹیکس پہلے جو لوگ پے نہیں کرتے تھے اور ٹیکس بریکٹ میں نہیں تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی اس وقت 40.6 بلین کا خسارہ تھا, اور اس کے بعد جب پی ایم ایل این کی حکومت جب چھوڑ کے گئی تو اس وقت 96 بلین کا ڈیٹ تھا اس ملک کے اوپر. تو جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت صرف 2 ہفتے کے بجٹ موجود تھا, اس کے علاوہ پورا ڈبہ ہی خالی تھا. تو ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی دوسرے ملکوں سے بھی ہیلپ لی ہے, اور دوسرے ملک میں عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیں بہت اچھی طریقے سے ہیلپ کیا ہے. ملک کو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکس بریکٹ میں لے کر آ جائیں, جس میں ہمیں پاکستان کی 22 کروڑ عوام, کراچی کی بھی اور پاکستان کی پوری عوام ہمیں ہیلپ کر رہی ہے, اور جتنے بھی لیڈران ہیں جو اس کرپشن میں پائے گئے ہیں, جس میں وہ اس وقت جیل کے اندر ہے, جس طرح سے آپ لے لیں زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ اور نواز شریف صاحب, تو جتنے بھی اسکینڈلز ہیں وہ سب ان کے اب کھل چکے ہیں اور سب کے اوپر تحقیقات چل رہی ہیں. تو دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کا پیسہ جو ہے ملک میں واپس لے کر آ جائیں گے.
یہاں پہ کوثر عامر صاحب, ایک اور موضوع پہ بھی آپ کے کمنٹ میں لینا چاہوں گی, لیکن یہاں پہ اپنے سننے والوں کو ہم بتاتے چلیں کہ پی 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 کی سینئر رہنما روبینہ قائم خانی صاحبہ کو ہم نے مدعو کیا تھا, انہوں نے پروگرام میں آنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن اس وقت وہ فون جو ہیں وہ نہیں اٹھا رہی ہیں. کوثر عامر صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے. بریگیڈیئر سید عالم محسود صاحب, کچھ ایک اور بھی ایشو ہم دیکھ رہے ہیں. وزیراعظم سابق صدر زرداری جو ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا نجی چینل کو, ان کو روک دیا گیا. یہ کوسچن اٹھایا جا رہا ہے کہ کس نے اور کیوں اس کو روکا گیا, یہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب, اوکے, ڈاکٹر سید عالم صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. لیکن کوثر عامر صاحبہ, اگین میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا میں لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احسان اللہ احسان, جس کے ہاتھ جو ہیں بے شمار پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہیں, اس سہلت مرزا جو ہے ان کا اگر گھنٹوں تک انٹرویو ہو سکتا ہے تو ایک سابق صدر پاکستان کے آصف زرداری, ان کا انٹرویو نشر کیوں نہیں ہو سکتا؟
دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑے عرصے پہلے زرداری صاحب کی ایک سپیچ آئی تھی اسمبلی کے فلور کے اوپر, جس میں انہوں نے پرووک کرنے کی کوشش کی تھی پاکستانی عوام کو کہ اگر ہمیں جیل میں ڈالا گیا تو ہم جو ہے پورا پاکستان کے اندر ایک پرابلم آ جائے گی, ہنر مچ جائے گی اور لوگ سب رستے پہ آ جائیں گے. جس پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کو پکڑا گیا ان کے کرپشن کے اوپر تو کوئی بھی باہر نہیں نکلا.
یہاں جو آپ کی حکومت کی پالیسیز جو ہیں اس میں کنٹرڈکشن کی بات ہو رہی ہے کہ احسان اللہ احسان جو ہیں جیسا ٹیررسٹ گروپ کے ترجمان, وہ آج بھی کوسچن اٹھایا جا رہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے, ان کا انٹرویو اگر نشر کیا جا سکتا ہے ایک گھنٹے کا تو پاکستان کے سابق صدر کا کیوں نہیں, جو مجرم بھی نہیں ہے وہ محض ملزم ہے اس وقت.
بنانی کیا ہے ٹھیک, ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے اسلام آباد میں بھی کہا تھا دھرنا کے لیے, تو ہم نے ان کو یہاں پر عمران خان صاحب نے کلیئر کہا تھا کہ اب ہم آپ کو کنٹینر کے کنٹینر دیں گے, آپ کھڑے ہوں آرام سے اپنا.
جی, बहुत शुक्रिया आपका कौसर आमिर साहिबा. मेरे ख्याल में मेरा क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रही है, लेकिन इसके साथ ही शहनाज नफीस आपसे इजाजत चाहेंगी. अल्लाह हाफिज.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए. दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर. अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है. पाकिस्तान में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राहत सुनिए. हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए. दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com.
सदर ट्रंप ने G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात के बाद कहा है कि उनका ये दौरा सिफारती एतबार से इंतहाई कामयाब रहा है. تاہم بعض مبصرین اس سے متفق نظر نہیں آتے. وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی ویتسکا کوارا کی تجزیاتی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
صدر ٹرمپ نے اوساکا میں G20 سربراہی کانفرنس میں شرکت کی اور وہاں سے صدر جنوبی کوریا گئے. بعد میں شمالی اور جنوبی کوریا کی سرحد پر شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے ملاقات کی. اوساکا میں صدر ٹرمپ نے عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی, خاص طور سے چین کے رہنما شی پنگ سے تجارتی تنازع پر دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا. امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار زیک کوپر کہتے ہیں
Aftermath of the G20 are going to be a series of questions about whether the president actually accomplished anything significant on this trip.
G20 سربراہی کانفرنس اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئی ہے, جن میں سر فہرست یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس دورے سے کیا حاصل کیا. صدر ٹرمپ پر اس بارے میں بھی تنقید ہوئی ہے کہ انہوں نے کیوں شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھے, جبکہ ابھی تک شمالی کوریا اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار نہیں ہوا ہے. یہ اقدام بھی ناقدین کے لیے باعث اعتراض تھا کہ کیوں امریکی کمپنیوں کو اجازت دی گئی کہ وہ چین کی ایک بڑی کمپنی کو آلات فراہم کریں. ٹیلی کام کی اس کمپنی پر امریکی انتظامیہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. صدر نے اوساکا میں کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی, جن میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی شامل تھے. ان پر صحافی جمال خشوگی کے قتل کا الزام ہے. تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر ان کا یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا.
It was incredible. Everybody greeted me with congratulations on how well we're doing with our economy.
یہ انتہائی شاندار تھا. ہر لیڈر گرم جوشی سے ملا اور سب نے ہماری کامیاب اقتصادی پالیسیوں کی تعریف کی. صدر ٹرمپ کے سامنے اگلے سال ہونے والے صدارتی انتخابات ہیں اور وہ اپنے حامی ووٹرز کے ساتھ ساتھ ریپبلکن پارٹی کے لیڈروں کی حمایت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. American Enterprise Institute کے زیک کوپر کہتے ہیں
There's a risk for the president heading into the 2020 campaign that there actually will be some Republicans criticizing these policies.
سن 2020 کی صدارتی مہم کے سلسلے میں صدر ٹرمپ کے سامنے کئی چیلنجز ہیں, کیونکہ بعض ریپبلکن نمائندے ان کی پالیسیوں اور اقدامات پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں. چین کے ساتھ تجارتی تنازع کے بارے میں ایک تجزیہ کار میتھیو گڈمین کہتے ہیں
There are a number of reasons to have some questions about what was agreed between Trump and Xi.
چین کے صدر شی اور صدر ٹرمپ کے درمیان کیا معاملات زیر بحث آئے اس پر بھی سوالات اٹھے ہیں, کیونکہ اب بھی بات ادھوری ہے. صرف اتنا ہوا ہے کہ فی الحال ایک دوسرے پر حملے رک جائیں گے. ایران کا ایٹمی پروگرام بھی امریکہ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, جبکہ شمالی کوریا مکمل طور سے اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. صدر ٹرمپ خارجہ امور کے ان تمام مسائل کو کس طرح حل کرتے ہیں, یہ تجزیہ کاروں کے لیے اب بھی ایک سوال ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد۔